खातिर दीवारें बनाता रहे, ये तो सबको गिराता चला जाएगा। हक परस्तों का निकला है ये कारवां, सुए मंजिल ये बढ़ता चला जाएगा। नारा तकबीर का जब लगाएगा ये, इसके सदके से मंजिल को पाएगा ये। इसकी आवाज गूंजेगी जब चार सू, इसकी आवाज गूंजेगी जब चार सू। सुन के ताबूत भी थर थरा जाएगा। हक परस्तों का निकला है ये कारवां, सुए मंजिल ये बढ़ता चला जाएगा।
सामीन सन 2021 में उन्होंने सदारत के इंतखाब में हिस्सा लिया, लोगों ने उनको वोट दिए। उनका पहला सरकारी दौरा किसी सियासी दारुलहुकूमत का नहीं बल्कि जनूबी खुरासान के महरूम देहातों का था। उन्होंने खाना बदोशों से वादा किया था कि इस साल के आखिर तक इस खित्ते में पानी की पाइप लाइन बिछा दी जाएगी। इस बात पर बहुत से लोग शकूक और शुबहात में थे। छः महीनों के बाद जब पानी की लाइन उस इलाके तक पहुंची तो लोगों का तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ। लोगों ने उनको वादा पूरा करने वाला इंसान बताया। ये काम अंजाम देने वाला शख्स वही नौजवान था जिसने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया मशहद के नवाब मशहद नामी मदरसे से फ़िक्ह उसूल और दीगर उलूम को हासिल किया था। उनके इंसाफ पसंद जज्बे ने उनके असातिज़ा को भी हैरान कर दिया था। एक दिन उस्ताद ने उनसे पूछा था कि तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो उन्होंने पूरे एतमाद के साथ अर्ज किया था, ताकि मैं जान सकूं कि हक को किस तरह से उसके हकदार तक पहुंचाया जाए और लोगों की खिदमत की जाए। ये जवाब कोई एक सादा जुमला नहीं था बल्कि उनकी ज़िंदगी का रोड मैप था। ये वही रोड मैप है जो उनको महरूमों की गलियों से खिदमत की ऊंची चोटियों तक ले गया। ये उनकी मादरे गिरामी की तरबियत का असर था। ऐसी मुकद्दस खातून जो हर रात अपने बच्चों को करबला के वाकयात और अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दर्स दिया करती थी, वो अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल रही थी। एक दिन आयतुल्ला इब्राहिम रईसी ने अपनी वालदा से पूछा कि ऐ मादरे गिरामी, खुदा किसको पसंद करता है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लोग जो दूसरों की मुश्किलात को हल करते हों। मेरे बेटे, खुदा के लिए लोगों की खिदमत करना। खुदा हर उस हाथ को देखता है जो दूसरों की मुश्किलात को हल करता है। ये अल्फाज उनके दिल में रच बस गए थे जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दम तक लोगों की खिदमत की शक्ल में फल देते रहे। वो बीज जो उनकी माँ ने बोए थे वो अवामी हुकूमत की शक्ल में नमूदार हुए। एक ऐसी हुकूमत जिसका नारा था कि तरजीहात पसमानदा तबके के साथ उनकी सेहत के इंसाफ नामी पॉलिसी ने मुल्क के दूर दराज इलाकों तक मोबाइल अस्पतालों को पहुँचाया। उनके 1 मिलियन नौकरियों के मंसूबे ने सरहदी इलाकों के बेरोज़गार नौजवानों को छोटे छोटे कारखाने दिए। उन्होंने वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत ही संजीदगी से कहा था कि कोई भी ऐसा मंसूबा जिससे सहरा और पहाड़ों पर रहने वालों को कोई फ़ायदा न पहुँचे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। سامعین، آیت اللہ ابراہیم رئیسی عدالت کو تاریخ کا بھولا ہوا حق سمجھتے تھے. ان کے خیال میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز علاقے کے ہر بچے کو وہی سہولیات حاصل ہوں جو دارالحکومت میں ہیں. اس آئیڈیل کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے ہزاروں کچے مکانات پر مشتمل اسکولوں کو معیاری عمارتوں میں تبدیل کر دیا. سرحدی علاقوں کی لڑکیاں سرکاری اسکالرشپ پر یونیورسٹیوں میں داخل ہوئیں. انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ افسروں کی مالیاتی شفافیت کے قانون کو پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کروایا. اسی کے ساتھ عہدیداروں کے اثاثوں کو عوامی جانچ پڑتال میں ڈلوایا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ اتنے سخت کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس قوم نے انصاف کے لیے انقلاب برپا کیا ہو اس کو یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس کے ملک کے عہدیدار کیسے رہتے ہیں. تاہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ان کا تعلق روحانی تعلق سے بھی زیادہ تھا.
اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی ولادت 14 دسمبر 1960 عیسوی کو مشہد کے جنوب میں امام علیہ السلام کے روضے کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں ہوئی تھی. جس وقت شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام کے روزے کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا تھا تو ان کی عمر 55 برس تھی. اس طرح سے ان کو خادم الرضا کا لقب حاصل ہوا. بعد میں جب آیت اللہ ابراہیم رئیسی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام کاموں کا آغاز مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت سے شروع کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں وہ میری مدد کریں. خادم الرضا نے وزراء اور حکومتی عہدیداروں سے کہا تھا کہ وہ سب ہر سال کچھ دن امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر گزاریں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل سنیں. اس منصوبے کا نام انہوں نے حرم میں خدمت رکھا تھا. اس کام سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی خدمت اچھے انداز میں ہونے لگی بلکہ یہ بھی دکھایا کہ یہ روحانیت اور ذمہ داری کو کس طرح سے ملایا جا سکتا ہے. سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ صدری خامنائی کے مطابق ان کی خصوصیات نے ہی ان کو قوۂ مجریہ کے آئیڈیل میں تبدیل کر دیا تھا. ایک ایسا ماڈل جس نے عملی طور پر بہت عمیق مقبولیت، صفات کاری میں وقار، ملکی طاقت پر یقین، عظیم قومی منصوبوں کے لیے لگن، انتھک محنت، اخلاقیات اور روحانیت جیسی ممتاز خصوصیات کو یکجا کر دیا تھا. ایران کی قیادت کے نقطۂ نظر سے یہ خصوصیات نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ ایران کے تمام انتظامی حکام کے لیے قابل تقلید بھی ہیں. سامعین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سبھی ہے باب تیری فرقت میں رو رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کریں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے۔ شہید امیر عبداللہیان اخلاق، شائستگی اور اخلاص کے پیکر تھے، سید عباس عراقچی۔ کوئی بھی بم ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ نہیں کر سکتا، سابق امریکی دفاع۔ اسلامی ممالک کی مصنوعی ذہانت سے متعلق پہلی مشترکہ دستاویز پیش کی گئی، محمد عارف صداقت۔ اور اب جام جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ شہید ابراہیم رئیسی کی خدمات ایرانی قوم کے لیے قومی عزت، قومی وقار اور اعتبار کی باعث تھی، رہبر انقلاب اسلامی۔ تل ابیب کو ایران کے لیے صہیونی جاسوسی میں اضافے کا خدشہ ہے، عبری اخبار۔ ایران کے نقطہ نظر سے یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ قابل گفت و شنید نہیں ہے، عباس عراقچی۔ سامعین ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ غزہ جنگ، 22 ممالک کا غزہ میں امداد کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ مسافروں سے بھری کار پل سے نیچے ندی میں گر گئی، 5 ہلاک۔ مالیگاؤں جعلی سرٹیفکیٹ معاملہ، چارج شیٹ داخل۔ بنگلور میں شدید بارش کے بعد پورے شہر میں سیلابی کیفیت۔ اسرائیل کا غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ، نقشہ تیار۔ سپریم کورٹ کا ٹیلی کام کمپنیوں کو راحت دینے سے انکار۔ ووڈا فون آئیڈیا کو جھٹکا۔ سامعین آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر۔ وقف قانون، سپریم کورٹ نے مانگا آئینی جواز کی خلاف ورزی کا پختہ ثبوت۔ مرکز نے کی سماعت، 3 موضوعات پر محدود رکھنے کی گزارش۔ مدرسوں کو غیر قانونی قرار دینا تعلیم سے دشمنی ہے، یو پی حکومت رویہ بدلے، مایاوتی۔ افغانستان سمیت کئی ایشیائی ملکوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں مچی دہشت۔ ممتاز سائنسدان ایم آر شری نواسن کا انتقال۔ ہومی جہانگیر بھابا کے ساتھ جوہری پروگرام کی سنبھالی تھی کمان۔ آپریشن سندور، کانگریس کے 10 سوالات مودی حکومت کو کریں گے پریشان۔ سامعین اخبار انقلاب نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے قریب آتے بہار الیکشن اور تیز ہوتی سرگرمیاں۔ اخبار لکھتا ہے کہ بہار کے اسمبلی الیکشن میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے، آپ دیکھیں گے کہ عنقریب مطلب صاف ہوگا، اکتوبر میں پولنگ کی تاریخ پڑ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق اس بار بھی 3 مراحل میں پولنگ ہو سکتی ہے۔ موجودہ اسمبلی کی میعاد 22 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے نتائج ظاہر ہو جائیں اور نئی اسمبلی کی تشکیل مکمل ہو جائے۔ جب الیکشن اتنا قریب آ چکا ہے تو سیاسی جماعتیں کیوں خاموش رہنے لگیں؟ ان کے لیڈران بھی بار بار بہار جا رہے ہیں، اور جو بہار میں موجود ہیں ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज के इंजमाम का कोई खास असर जमीन पर नहीं होगा, मगर ये गुज़श्ता हफ्ते की एक अहम खबर थी। प्रशांत किशोर एक दौर में नीतीश कुमार की इंतखाबी हिकमत अमली के मुखिया हुआ करते थे, जबकि आरसीपी सिंह साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस दौरान कई सियासी शख्सियतों ने पार्टियों को बदलने का काम शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो एनडीए में हैं और बखैर खूबी हैं, इसलिए अब कहीं और जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। सियासी मुबस्सरीन भी मानते हैं कि एक बार फिर आरजेडी से दोस्ती करना उनके लिए सियासी खुदकुशी जैसा हो सकता है, मगर एनडीए में रहकर वो कोई कारनामा अंजाम देंगे इसके इम्कानात भी अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कभी इस इत्तेहाद और कभी उस इत्तेहाद में रहकर वो दो दहाई तक वजीर आला की कुर्सी पर विराजमान रह चुके हैं, मगर नवंबर 25 के बाद भी रहेंगे इसकी जमानत कोई नहीं दे सकता। उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और सियासी गिरफ्त भी अब कमजोर पड़ती जा रही है। सामेइन, पाकिस्तान से शाया होने वाले अखबार जंग ने आज ये सुर्खियां लगाई हैं। बानिए पीटीआई नाहक जेल में हैं, सारे केसेस सियासी हैं, बैरिस्टर गौहर। 421 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार, 26 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की गई एएनएफ। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की रसाई में नरमी नाकाफी है, फ्रांसीसी वजीर खारजा। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, जंग बंदी का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट के पहले पाकिस्तान निजाद रुकन चौधरी मोहम्मद सुरूर के एजाज में तारीखी इशाइये का अहतमाम। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने में आईटी का बड़ा किरदार है, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। और सामेइन, अब समाअत फरमाइए अखबार नवाए वक्त की बास सुर्खियां। बानिए पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। आलमी इदारे सेहत की वबाओं से बचाव के लिए आलमी मुआहदे की सिफारिश। रूस अमन मुआहदे के मेमोरेंडम पर काम के लिए तैयार है सदर पुतिन। सामीन, अखबार एक्सप्रेस के कॉलम का उन्वान है, क्या ट्रंप इसराइल से उकता चुके हैं। इस जिम्न में कॉलम निगार वसतुल्ला खान लिखते हैं कि इन दिनों हमारे कुछ दोस्त इस इम्कान पर बगलें बजा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज फारस के इलाके के 3 मुल्कों के 5 रोजा दौरे में असलहे की फरोख्त और अमरीका में सरमायाकारी के लिए 3.5 ट्रिलियन डॉलर के जो समझौते किए हैं, इनके सबब अब खित्ते से मुतालिक अमरीका की खारिजा पॉलिसी में सबसे पहले इसराइल का उसूल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे दोस्त मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में बतदरीज यू टर्न का इशारा दे रहे हैं और उसके लिए दलील ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक डोनाल्ड ट्रंप वो थे जिन्होंने पहली मुद्दत सदारत के दौरान मशरिक़ वुस्ता के पहले सरकारी दौरे में सबसे पहले इसराइल का चुनाव किया और वहां तेल अबीब से यरूशलम मुंतकिल होने वाले अमरीकी सफारत खाने का इफ्तिताह किया और जोलान की मकबूजा पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया। इसके बाद ही ट्रंप साहब सऊदी अरब गए थे और दूसरी मुद्दत सदारत शुरू होते ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जिस पहले मेहमान का इस्तकबाल किया वो नेतन्याहू थे। نیتن یاہو نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ اب تک کے تمام امریکی صدور میں اسرائیل کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں، مگر پھر اچانک ٹرمپ کا نیتن یاہو سے دل اچاٹ ہوتا چلا گیا، اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس بار اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں اسرائیل کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات میں اترنا پسند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاشی مفاد امریکی خارجہ پالیسی کا تعین کرے گا، نہ کہ خارجہ پالیسی معاشی ترجیحات کو طے کرے گی۔ ٹرمپ کے منقلب ہونے کے بارے میں مزید دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک امریکی نژاد اسرائیلی فوجی کی رہائی کے لیے حماس سے بالا بالا سمجھوتا کیا، انہوں نے یمن کے حوثیوں سے جنگ بندی کے عوض یقین دہانی حاصل کر لی کہ آئندہ امریکی جہازوں کو بحیرہ قلزم اور باب المندب سے گزرتے ہوئے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حوثیوں سے یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اسرائیل کو نشانہ نہ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دو ہفتے سے کسی امریکی جہاز پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، جبکہ تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر دو میزائل آ کر گرے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نشانیاں جن سے ہمارے رجت پسند دانشوروں کو اندازہ ہوا کہ وائٹ ہاؤس کا رخ اب بدل رہا ہے، اور اسرائیل رفتہ رفتہ امریکہ کی ڈارلنگ فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوش اخلاقی اور سخی انسان اللہ تعالی کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دے، اس کا ساتھ وہ نہیں چھوڑتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلباء کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلباء میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے۔ وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے۔
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی۔
درست است،
ٹھیک ہے۔
تو می آئی،
تم چلو گے۔
با ما،
ہمارے ساتھ۔
خیلی خوش می گذرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا۔
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتہ نہیں۔
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں۔
تو داری،
تمہارے پاس ہے۔
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے۔
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے۔
مهم نیست،
ضروری نہیں۔
چه کار می کنی،
تم کیا کر رہے ہو؟
اما،
لیکن۔
راستش،
واقعی،
کفش،
جوتے،
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے،
می خواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں،
سه شنبه،
منگل،
خیابان،
سڑک،
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے،
بیکار،
فارغ،
اسم،
نام،
اسمت،
تمہارا نام،
لیست،
فہرست یا لسٹ،
تو نوشتی،
تم نے لکھا،
هنوز،
ابھی تک،
الان،
ابھی،
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں،
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں،
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے. سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گذرت.
ہاں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا.
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں.
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں.
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم. سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں. منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آره خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم.
ہاں ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں.
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم.
نہیں ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے.
باشد.
اچھا. سامعین، ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن اب بغیر ترجمے کے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما می آیی، خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم می توانم بیایم یا نه.
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار میکنی؟
من میخواهم بخرم. سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
آره خوب است، منم سه شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت رو در لیست نوشتی؟
نه هنوز، الان میرمم مینویسم.
باشد.
سامعین، آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل کے حامی ہیں۔ حماس کے رہنماؤں کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانے پر اتفاق۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہندوستان۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل عام کے حامی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی، شہداء خدمت اور دیگر شہداء کے اہل خانہ اور بعض اعلی حکام سے ملاقات میں شہید آل ہاشم، شہید امیر حسین عبداللہ یان ہیلی کاپٹر کے عملے کے شہداء، صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہید گورنر اور شہید سیکورٹی کمانڈر کو جو شہید رئیسی کے ساتھ شہید ہوئے تھے خراج عقیدت پیش کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اصل ہدف تدبر اور سبق حاصل کرنا بتایا، اور شہید صدر کی دلی، زبانی اور عملی خصوصیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عزیز رئیسی میں حکومت الہی کے ایک عہدیدار کی تمام خصوصیات تھیں، اور انہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے عوام اور قوم کی عزت و حیثیت کو بڑھایا، اور ان کی یہ روش ہم تمام عہدیداران، جوانوں اور آنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ انہوں نے فرعونی حکمرانی سے دوری اور الہی حکمرانی کی راہ پر آگے بڑھنے کو ملک کا انتظام چلانے کے لیے ایک اہم معیار بتایا، اور شہید رئیسی کو اس کا مکمل مصداق قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران سے براہ راست مذاکرات پر فریق مقابل کے اصرار کو ایران کو جھکا دینے کا پروپیگنڈا کرنے کا حربہ بتایا، اور فرمایا کہ شہید رئیسی نے اسے یہ موقع نہیں دیا، تاہم ان کے زمانے میں بھی موجودہ دور کی طرح بالواسطہ مذاکرات انجام پاتے تھے جو کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، اور اس وقت بھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح امریکیوں کو فضول باتوں سے پرہیز کا انتباہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکیوں کی یہ بات ان کی اوقات سے زیادہ ہے کہ وہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے اور ملک میں کوئی بھی ان کی اور ان کی اجازت کا منتظر نہیں بیٹھا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنی پالیسی اور طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ نے ایران میں یورینیم کی افزودگی نہ کیے جانے پر امریکیوں اور بعض مغربی ممالک کے اصرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر کسی وقت میں قوم کو میں بتاؤں گا کہ اس اصرار کے پیچھے ان کی اصل نیت اور ہدف کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید ابراہیم رئیسی کی سچائی اور صاف گوئی کی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بعض مغربی ملکوں کے حکام کی جھوٹی زبان سے موازنہ کرنا چاہیے، جو امن اور انسانی حقوق کے بلند باغ نعرے لگانے سے نہیں تھکتے، لیکن انہوں نے غزہ میں 20,000 سے زیادہ مظلوم بچوں کے خط پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، بلکہ وہ مجرم کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایران کی آمادگی پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکومت ایران میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اپنے دعوے میں سچی ہے تو ہم انہیں اس مسئلے پر یقین دلائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی منہ زوری اور طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، اور اپنی قوم کو جوہری صنعت اور صحت کے شعبے میں پرامن کامیابیوں سے محروم نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات انتہائی سازگار ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اقتصادی مفاہمت میں وسعت آئی ہے۔ فواد حسین نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور علمی تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے اور ایران کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے، ہر سال لاکھوں ایرانی اور عراقی زائرین محبت اور عقیدت کے ساتھ مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، یہ مذہبی تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حماس کے سیاسی بیرو کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی بیرو کے ارکان باسم نعیم اور اسامہ ہمدان سے ملاقات میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے منصوبے فلسطینی عوام کے بنیادی مفادات اور مطالبات کو پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف فلسطینی مزاحمت اور عوام کے لیے ایران کی مسلسل حمایت، بالخصوص سفارتکاری اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر یقین دہانی کروائی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ بحرین اور مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان 2023 میں تعلقات کی بحالی کے بعد منامہ کے ساتھ روابط کے امکانات روشن ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کی کوششیں جلد ثمر آور ثابت ہوں گی۔ ایران اور مصر کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے پانچویں دور اور اس کے مقام کے بارے میں تاحال کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان اور قطر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے، تاہم آئندہ دور اور اس کے مقام سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے اٹلی میں پانچویں دور کے مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ خبر مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے شائع ہوئی ہے، البتہ عمان کی وزارت خارجہ کی جانب سے وقت اور مقام کے بارے میں کچھ دستاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن اب تک حتمی وقت اور مقام طے نہیں پایا ہے۔ یک طرفہ پابندیاں اور انصاف تک رسائی کا حق عنوان کے تحت تہران میں خصوصی نشست ہوئی، جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ سیاسی حربے کے طور پر استعمال ہونے والی ایک طرفہ پابندیاں نہ صرف کسی ملک کے اقتصاد کو متاثر کرتی ہیں بلکہ عوام کی روزمرہ کی زندگی اور انسانی حقوق سے ان کی بہرہ مندی پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اس قسم کے چیلنجوں سے نمٹنے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حقیقی معنی میں حمایت کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں تہران میں ایک اجلاس ہوا جس میں بین الاقوامی اور قانونی امور میں وزیر خارجہ ایران کے نائب کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ اس نشست میں انسانی حقوق کے اصول پر ایک طرفہ جبری اقدامات کے منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ابتدائی حقوق سے اقوام عالم کی محرومی میں ایک طرفہ پابندیوں کے اثرات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کے ایک طرفہ اور جبری اقدامات بین الاقوامی ضابطے کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں اور یہ ممالک پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کا اثر عوام کی صحت، تعلیم اور انصاف تک رسائی کے ان کے حق پر پڑتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشن ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا، جس کا مقصد دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانا بتایا گیا ہے۔ زمانے امن کی پوزیشن پر دونوں ممالک کی واپسی کو سیز فائر کا اگلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی مذکورہ دونوں عہدیداروں نے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ خیال رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے اور پھر اس پر حملہ کر دینے کے بعد دونوں ملکوں کی افواج آمنے سامنے آ گئی تھی، جس کا سلسلہ چار روز تک جاری رہا، جس کے دوران دونوں طرف سے عسکری اور غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور دونوں ہی ممالک نے ایک دوسرے کو کاری ضرب لگانے کے پرزور دعوے کیے۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اقدامات انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیل متاثرین کو امداد کی فراہمی روک کر اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے خطرے پر اظہار تشویش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی اعلان سے خطے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہونی چاہیے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا ہے کہ پاک ہند جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی اور امریکی صدر ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کا اشارہ نہیں دیا۔ وکرم مصری کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کم از کم 7 مرتبہ پاک ہند سیز فائر کرانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا ہے اور یہ جنگ بندی دو طرفہ مفاہمت کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سرگرم سیاسی جماعت پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جنگ نہ کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی یہ آخری آپشن ہے۔ محبوبہ مفتی نے ملک میں جنگ کی وکالت کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ پہلے وہ ٹنگ دھار اور آر ایس پورا کی سرحدوں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ جائیں، پھر اس کے بعد جنگ کی وکالت کریں تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جنگ سے کیا حالات بنتے ہیں۔ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حملوں سے تباہ ہونے والے علاقوں کو جنگ متاثرہ علاقے قرار دے کر مکان کھو چکے لوگوں کو 50 لاکھ کا معاوضہ دے تاکہ جنگی بنیادوں پر ان کی باز آباد کاری کو شروع کیا جا سکے۔ محبوبہ مفتی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اگر پونچھ ہسپتال میں ٹراما سینٹر ہوتا اور اس کی ایمبولینسز میں وینٹیلیٹر نصب ہوتے تو شاید اتنی جانیں ضائع نہ ہوتیں۔ کشمیری رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان ایک عظیم قوم ہے جبکہ بی جے پی کوئی قوم نہیں، لہذا اس سے سوال کرنے کو ملک مخالف حرکت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ غزہ کے صہیونی دہشت گردی کے دوبارہ آغاز کے 64ویں روز مزید کم از کم 50 فلسطینی شہری شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ کے جبالیہ جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں المواسی کیمپ پر اندھادھن بم گرائے جس میں کم از کم مزید 50 کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جبالیہ میں ایک رہائشی عمارت جبکہ مواسی میں پناہ گزینوں کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا۔ ادھر غزہ کے شہر کے مشرق میں واقع موسیٰ بن نصیر نامی ایک اسکول صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بنا جس میں پناہ لینے والوں میں سے 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی خصوصی ایلچی نے ایران کے بارے میں دوبارہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار تک رسائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کی جانب سے ایٹمی پروگرام کو مکمل پرام قرار دینے کے باوجود امریکی عہدیداروں کی جانب سے ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے دعووں کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکاف نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب بھی حماس کو شکست دینے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے اور ابراہیمی معاہدوں کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کی سابقہ صدارت کے اختتام پر ایران دباؤ کا شکار تھا، اس کے اتحادی گروہوں کے مالی ذرائع محدود ہو چکے تھے۔ ویٹکاف نے فلسطین اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف صہیونی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی سے چشم پوشی کرتے ہوئے مزاحمتی گروہوں پر سنگین الزامات عائد کیے اور دعویٰ کیا کہ یہ صرف اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعہ نہیں بلکہ یہ خالص شر ہے، اور یقین رکھیں کہ شر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ویٹکاف نے ٹرمپ حکومت کو امید بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن کی واپسی ایک مقدس مشن ہے جو صرف امریکی حکومت تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا خصوصاً عالمی یہودی برادری اور اسرائیل کے حامیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشن میں شامل ہوں، اتحاد قائم رکھیں اور یہود دشمنی کے خلاف صف آرا ہوں۔ انہوں نے ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام کے باوجود اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آج کل اور ہمیشہ آپ اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، متحد رہیں، ایک آواز بنیں اور دنیا کے لیے امید کا چراغ روشن کریں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی رہنما و عوام، یمنی رہنما و عوام اور اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام کے قتل عام و نسل کشی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتا رہا ہے، اس لیے کہ اسرائیل اب تک جو کچھ بھی جارحیت کا ارتکاب کرتا رہا ہے وہ اس نے امریکی حمایت سے کیا ہے، جو اسے فلسطینی عوام کے خلاف ہر طرح کے اسلحے فراہم کرتا رہا اور صہیونی جارحیت کا بھی دفاع کرتا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں.